الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله العظيم. اب ہم سورہ آل عمران کا آغاز کر رہے ہیں. مدنی سورت ہے, 200 آیات 20 رکوعوں پر مشتمل. یہ سورہ مبارکہ جوڑے کی حیثیت رکھتی ہے سورہ البقرہ کے ساتھ. یہ بھی نوٹ فرمائیے کہ قرآن کریم میں اکثر سورتیں جوڑے جوڑے کی صورت میں آئی ہیں. انشاءاللہ مطالعے کے دوران ان کی خصوصیات اور ان کی مشترک باتیں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آتی رہیں گی. سورہ آل عمران جوڑا ہے سورہ البقرہ کا. سورہ البقرہ کا آغاز بھی الف لام میم حروف مقطعات سے, اس کا آغاز بھی اسی سے. سورہ البقرہ کے شروع میں بھی قرآن کی عظمت, اس کے آغاز میں بھی قرآن کی عظمت. سورہ البقرہ کے اختتام پر اہم دعائیں ہم نے ابھی پڑھی. سورہ آل عمران کے اختتام پر بھی دعائیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. سورہ البقرہ میں ایمان پر زیادہ زور تھا, سورہ آل عمران میں ہم دیکھیں گے اسلام پر کا خاصا زور ہے. اسی طرح سورہ البقرہ میں ہم نے دیکھا کہ ابتدا میں خطاب غالب تھا سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل میں سے یہود سے. یہاں ہم دیکھیں گے ابتدا غالب خطاب ہے سابقہ امت بنی اسرائیل میں سے نصارہ سے. اور پھر جس طرح اس سورہ البقرہ میں ہم نے دیکھا کہ بعد میں پھر خطاب تھا 22 رکوعوں میں اہل ایمان سے, اس کے نصف حصے میں خطاب ہے آل عمران میں اہل ایمان سے. اور تقسیم بڑی مناسب ہے, یہاں پر مناسب سے مراد بالکل بیلنسڈ, برابر برابر. 10 رکوع ہیں جس میں سابق امت بنی اسرائیل میں سے نصارہ سے خطاب ہے, اور 10 رکوع پھر آئیں گے انشاءاللہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب. اب پہلے جو 10 رکوع ہیں اس کی ایک تفصیل سمجھ لیجئے. پہلی 32 آیات میں, 32 آیات میں تمہیدی کلام ہے اہل کتاب کے ضمن میں, جو تقریباً 3 رکوع اور 2 آیات بنتے ہیں. پھر آیت نمبر 33 سے لے کے آیت نمبر 63 تک تقریباً 3 رکوع ہیں. اس میں ایک ڈیلیگیشن آیا تھا نجران کے علاقے سے عیسائیوں کا, اس ڈیلیگیشن سے براہ راست خطاب ہے, ان کو دعوت دی گئی ہے, ان کے عقائد کا رد کیا گیا ہے. آیت 33 سے آیت 63 تک تقریباً 3 رکوع. پھر آیت 64 سے آیت نمبر 101 تک 4 رکوع ہیں. اس میں اہل کتاب کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کو قبول کرنے کی دعوت پیش کی گئی ہے. یہ کچھ مضامین ہیں. پھر ایک بات جو ہم نے سورہ البقرہ کے آغاز میں بھی سمجھی تھی کہ صحیح مسلم کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سورتوں کی فضیلت بیان فرمائی. ایک فضیلت ہم نے سمجھی تھی کہ الدہراوین, یعنی خوب دو خوب روشن کا خطاب ان دونوں سورتوں کو دیا گیا, البقرہ اور آل عمران کو. اور یہ کہ صحیح مسلم کی روایت میں کہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے دونوں صورتیں سفارش کریں, اللہ ہمیں ان کو سمجھنے کی بھی توفیق دے اور ان کی سفارش ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب آئیے سورہ آل عمران کا ہم آغاز کرتے ہیں. پہلا رکوع, اس میں جیسے کہ عرض کیا گیا تمہیدی خطاب ہے اہل کتاب کے ضمن میں. الف لام میم حروف مقطعات جن کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے, اس پر گفتگو سورہ البقرہ کے بالکل آغاز میں الحمدللہ ہو چکی ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی القیوم, زندہ ہمیشہ سے زندہ ہے, ہر ایک کا تھامنے والا سنبھالنے والا. نزل علیک الکتاب بالحق, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے اللہ نے بامقصد طور پر, مصدقا لما بین یدی, یہ تصدیق کرتی ہے اس کی یا ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہے. وانزل التوراۃ والانجیل, اور اللہ نے نازل فرمایا تورات اور انجیل کو. من قبل, اس سے پہلے. ہدل للناس, لوگوں کی ہدایت کے لیے. وانزل الفرقان, اور اللہ نے فرقان نازل فرمائی, یعنی حق اور باطل میں فرق کر دینے والی شے. ان الذین کفروا بآیات اللہ, بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں, لہم عذاب شدید, ان کے لیے شدید عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام, اور اللہ زبردست ہے, بدلہ لینے والا ہے. جہاں اللہ رحمان رحیم ہے وہاں اس کی یہ شانیں بھی سامنے رہنی چاہیے. حدیث اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی, الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. اللہ کی رحمت سے امید بھی وابستہ رکھنی چاہیے بندے کو, لیکن ساتھ ساتھ اس کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے. یہی تربیت کا اصول ہے کہ سختی بھی اور نرمی بھی کی جاتی ہے تربیت کے لیے. ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, بے شک اللہ پر کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, وہ اللہ ہے جو تمہاری صورت گری فرماتا ہے ماؤں کے رحم میں. یہ اشارہ کس طرف ہو رہا ہے؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی تھی تو اس کے ذمن میں بھی ان کے عقائد پر پہلے سے ہی نکیر شروع ہو گئی کہ وہ اللہ ہے, وہی ماؤں کے رحم میں صورت گری کرتا ہے. اب چاہے عام طور پر تو ایسا ہی ہے کہ شوہر اور بیوی یعنی والدین کے تعلق سے پیدائش ہوتی ہے, لیکن اللہ چاہے تو بغیر والد کے بھی کسی کو پیدا کر سکتا ہے جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا, اور اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے کسی کو پیدا فرما دے جیسا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. تو یہ دراصل بین السطور میں بٹوین دا لائنز ان کے عقائد کا رد شروع ہو گیا ہے, یہ تمہید گفتگو چل رہی ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, وہی تو ہے اللہ جو تمہاری صورت گری فرماتا ہے ماؤں کے رحم میں. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی الہ کوئی معبود نہیں. العزیز الحکیم, وہ زبردست ہے حکمت والا ہے. یہ جو الفاظ آ رہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں, آیت نمبر 2 میں بھی آئے اور آیت نمبر 6 میں بھی آ رہے, اس میں بھی رد ہو رہا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ثالث ثلاثہ, تین میں سے ایک خدا قرار دے دیا تھا, ٹرینٹی تثلیث کا عقیدہ اختیار کر لیا تھا, اس کا بھی رد ہو رہا ہے کہ نہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب, وہ اللہ ہے جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب نازل فرمائی یعنی قرآن. منہ آیات محکمات, جس میں کچھ محکم آیت ہیں, آیات ہیں بالکل واضح پروفاؤنڈ کلیئر کٹ. ہن ام الکتاب, یہی کتاب کی جڑ ہیں, یہی کتاب کی اصل ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِحَات, اس کے علاوہ متشابہ بھی ہیں, ان کا مفہوم کچھ غیر واضح ہے. جب ہم نے اپنے اس پروگرام کا الحمدللہ آغاز کیا تھا تو تعارفی گفتگو کے دوران ان دونوں آیات کا ذکر آیا تھا, محکمات اور متشابہات. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, پس جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے ٹیڑھ ہے, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, تو وہ اس میں سے متشابہات کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پیروی کرتے ہیں. ابتغاء الفتنہ, فتنہ چاہتے ہوئے, وابتغاء تأویلی, اور اس کی حقیقت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے. فَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, اور اس کی تعویل اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ تو ہے ٹیڑھ جن کے دلوں میں ان کا طرز عمل, اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہے؟ راسخون فی العلم, اور جو علم میں پختہ ہیں. یقولون, وہ یہ کہتے ہیں, آمنا بہ, ہم اس پر ایمان لائے. کل من عند ربنا, سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے, محکم بھی اور متشابہ بھی. وما یذکر الا اولو الالباب, اور نصیحت حاصل نہیں کرتے سوائے عقل مند لوگوں کی. محکمات بالکل واضح آیات, نماز ادا کرو واضح, زکات ادا کرو بالکل واضح, سود سے باز آ جاؤ بالکل واضح, عمل کرو فوراً. متشابہ, جن کا مفہوم غیر واضح ہے, اللہ کی کرسی, اللہ کا عرش, اللہ کا ہاتھ, اللہ کا چہرہ, اللہ کی پنڈلی, جنت کی نعمتیں, جہنم کا عذاب, متشابہ ہے, ان کا مفہوم غیر واضح ہے. ایمان والوں کی شان, سب پر ایمان, اور ہدایت کے حصول کے لیے متشابہ کے معنی کی تفصیل معلوم ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتی, تو اللہ وعدے فرماتے تھے قرآن میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. جہاں تک اللہ کو ماننے کا تعلق ہے, اللہ کی معرفت کی بات ہے, اس کے لیے اللہ کی نشانی, اللہ کی آیات بالکل واضح ہیں, ان کے ذریعے اللہ کو پہچانو. جب پہچان لیا وہ وعدہ لا شریک ہے, الحق ہے, سراسر سچ ہے, جو فرماتا ہے درست فرماتا ہے, اس ماننے کے بعد اب اگر متشابہات سامنے آ رہی ہے تو بھی مانو برحق ہے, کیونکہ اللہ الحق ہے. جو دفعہ قرآن کہتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ سے بڑھ کر بات کے اعتبار سے کون سچا ہوگا, اللہ سے بڑھ کر قول کے اعتبار سے کون بہتر ہوگا. تو جو وہ فرما رہا ہے سچ فرما رہا ہے, مجھے سمجھ میں نہ آئے تو میری عقل کی کمزوری ہے نا, اللہ کے کلام میں تو کوئی کجی نہیں, تو مجھے مان لینا چاہیے. ایک بات اس میں اور سمجھ لیں, محکمات بالکل واضح, خاص طور پر عقائد اور احکامات کا معاملہ, متشابہات عام طور پر امور غیر سے متعلق ہیں, لیکن چند درمیانی نوعیت کے متشابہات ہیں جن کا اکثر کا تعلق سائنٹیفک فیکٹس سے ہے, اور ایک دو تاریخی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. فرعون کی لاش 20 صدی کے آغاز, یا ایک رائے ہے 19 صدی کے اختتام پر ملی, اس سے پہلے پتہ نہیں تھا. قرآن نے ذکر کیا سورہ یونس کی آیت 92 میں اس کی لاش کو محفوظ رکھیں گے. جب تک پتہ نہیں تھا ہم لوگ خاموش تھے, اہل ایمان ایمان رکھتے تھے, وہ متشابہات میں سے تھی. جب لاش مل گئی تعین ہو گیا کہ وہی فرعون جو غرق کیا گیا تھا تو وہ اب محکم ہو گئی, بات سمجھ میں آ گئی. اسی طرح بہت سے سائنٹیفک فیکٹس ہیں. 18ویں صدی میں سائنس نے کہا کہ سورج رکا ہوا ہے, مسلمانوں کو پریشان کیا گیا کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہر شے گھوم رہی. سورہ یاسین آیت 38, کل فی فلک یسبحون, ہر شے گھومتی. سورج کا بھی ذکر وہاں پر ہے سورہ یاسین کے 38 میں. 18ویں صدی کی سائنس نے یہ کہا, 20ویں صدی کی سائنس نے اس کو ریکٹیفائی کیا, کہا کہ نہیں سورج گھوم رہا ہے, تیز رفتاری سے گھوم رہا ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا, اگر اس وقت متشابہات میں تھی بھی تو اب محکمات میں آ جائے گی. تو یہ درمیانی نوعیت کے جو سائنٹیفک فیکٹس سے ریلیٹڈ متشابہات ہیں, اگر تحقیق سامنے آ جائے تو یہ متشابہات میں سے نکل کر کہاں جائیں گے, محکمات میں. اس میں پھر اصول کیا ہے, عقائد اور احکامات میں پیچھے سے پیچھے جائیں گے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جائیں. تشریح تو یہیں سے ملے گی نا دین کی. اور جہاں تک معاملات ہیں سائنٹیفک فیکٹس کے اعتبار سے تو آگے سے آگے جائیں گے, ڈسکوریز کو دیکھیں گے, کمپیٹیبل ہیں قرآن سے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے چھوڑ دیں گے. یہ بیلنس رائے ہے. اس کے بعد بڑی پیاری دعا, بڑی اہم دعا ہدایت کے اعتبار سے, ربنا, اے ہمارے رب, لا تزغ قلوبنا, ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ فرما دیجیے, پھیر مت دیجیے, بعد اذ ہدیتنا, بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی, تو نے ہدایت یہ دے دی کہ یہ کلام سچا ہے, پورے پہ ایمان رکھتے ہیں, اس سے ہمارے دل پھیر مت دیجیے. وہب لنا من لدنک رحما, اور اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما, انک انت الوہاب, بے شک تو بہت عطا فرمانے والا, سب سے بڑھ کر عطا فرمانے والا ہے. ربنا, اے ہمارے رب, انک جامع الناس لیوم, بے شک تو جمع فرمانے والا ہے لوگوں کو اس دن, لا ریب فی, اس میں کوئی شک نہیں, ان اللہ لا یخلف المیعاد, بے شک اللہ تعالی وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اس کے بعد دوسرا رکوع سورہ آل عمران, کچھ ذکر یہود کے حوالے سے, اس کے بعد بدر کے حوالے سے کچھ تبصرہ ہے, اور دنیاوی محبتوں کا ذکر کیا گیا, اور اہل ایمان کی شان کا ذکر آئے گا, اور ان کی دعاؤں کا بھی. فرمایا, ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, ان کے مال ان کے کام نہ آئیں گے اور نہ ان کی اولاد کچھ بھی. یہ اشارہ اصل میں دراصل ہے, ابو داؤد شریف میں روایت ہے, جب بدر کا معرکہ پیش آ گیا تو یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابھی تو قریش سے واسطہ پڑا تھا جن کی تم لوگوں نے پٹائی کر دی, یہ ان کے الفاظ ہیں, ہم سے سابقہ پیش آئے گا تو دیکھیں گے. پھر اس پر اللہ کا تبصرہ کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں, من اللہ شیئا, اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکیں گے. وَأُولَئِكَ وَقُودُ النَّارِ, اور وہی ہیں دوزخ کا ایندھن. کدا بھی آل فرعون, آل فرعون کی روش کی طرح جیسے وہ غرق کیے گئے یہ بھی مغلوب ہوں گے. وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اور وہ جو ان سے پہلے تھے, کذبوا بآیاتنا, انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, فأخذهم الله بذنوبهم, تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا, واللہ شدید العقاب, اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. قل للذین کفروا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کفر کرنے والوں سے, ستغلبون, تم قریب مغلوب کیے جاؤ گے, وتحشرون الی جہنم, اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے, وبئس المہاد, اور وہ برا ٹھکانہ ہے. دنیا میں بھی مغلوب ہوئے, تین قبیلے تھے بدر کے بعد, پہلا قبیلہ بنو قینقا, اس کو در بدر کر دیا گیا. سن 4 ہجری میں بنو نذیر کا قبیلہ, ان کا معاملہ چکا دیا گیا. سن 5 ہجری میں احزاب کے متصل بعد بنو قریدہ, ان کے لوگوں کو قتل کیا گیا. تینوں کی پٹائی ہوئی دنیا میں بھی, اور جہنم کا عذاب الگ. اس کے بعد بدر کی طرف اشارہ, غزوہ بدر کی طرف. قد کان لکم آیۃ فی فئتین الفقطا, یقینا تمہارے لیے ان دو گروہوں میں نشانی ہے جو باہم مقابل ہوئے. فئت تقاتل فی سبیل اللہ, ایک گروہ لڑتا تھا اللہ کے راستے میں, واخرى کافرا, اور دوسرا کافر تھا. اب الفاظ محذوف اور انڈرسٹوڈ ہیں, وہ کافر گروہ کس کے راستے میں لڑا تھا, فی سبیل طاغوت, طاغوت کے راستے میں, کیونکہ وہ اللہ کے دین کا مخالف تھا. یرونہم مثلیہم رأی العین, وہ انہیں اپنی آنکھوں سے دو گنا زیادہ دیکھتے تھے. اس میں کئی تراجم ممکن ہیں, اسی بنیاد پر آیات کی تفسیر میں کئی آراء بھی ہیں, اور مزید باتیں سورہ انفال میں بھی ہیں. ایک بات میں آپ کے سامنے فقط عرض کر رہا ہوں جو کہ بنیادی اور بیلنس رائے ہیں, کہ جب بدر کا موقع تھا تو اہل ایمان دو گنا زیادہ دکھائی دے رہے تھے کفار کو, تاکہ ان کا روب ان میں پیدا ہو جائے کفار میں. یہ ابتدان ہوا. بعد میں سورہ انفال میں ہم پڑھیں گے دونوں گروہ ایک دوسرے کو کم کم دکھائی دیے تاکہ دونوں لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائیں. یہ کیفیات کا فرق ہے. ابتدان کفار نے اہل ایمان کو اپنے سے زیادہ دیکھا دگنا. یہ 1000 تھے بدر میں تو مسلمانوں کو وہ دیکھ رہے تھے گویا کہ 2000 ہیں. روح پیدا ہوا یہ ابتدان. اور پھر کیفیت کیا ہوئی؟ دونوں گروہ ایک دوسرے کو تعداد میں کم دکھائی دے رہے تھے تاکہ دونوں لڑنے پر تیار ہوں. یہ اللہ چاہتے تھے. تفصیل سورہ انفال میں انشاءاللہ آئی. یرونہم مثلہم رأی العین, وہ انہیں اپنی آنکھوں سے دو گنا دیکھ رہے تھے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء, اور اللہ اپنی تائید سے مدد فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار, بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے سبق آموزی ہے جو دیکھنے والے ہیں, جو کھلی آنکھوں سے سبق آموزی حاصل کرنا چاہیں, عبرت حاصل کرنا چاہیں, اس میں عبرت ہے ان کے لیے. اس کے بعد دنیاوی مرغوبات ان کا ذکر آ رہا ہے کہ جن میں مبتلا ہو کر, جن کی محبت میں گرفتار ہو کر انسان اللہ کی یاد اور اللہ کے دین کے تقاضوں سے دور ہو جاتا ہے. فرمایا ذین للناس حب الشہوات من النساء, لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے عورتوں میں سے, شدید ترین محبت عورت کے اعتبار سے. والبنین, اور بیٹے. اب عورت سے مراد بیویاں لے لیجئے اور بنین بیٹے. انہی کو قرآن نے کہا سورہ التغابن کی آیت نمبر 14 میں ان من ازواجکم اولادکم عدو لکم فاحذروہم, بے شک تمہاری بیویوں اور اولادوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہے, چوکن نہ رہو, اتنا نہ ڈوبو ان کی محبت میں کہ کہیں اللہ کے احکامات پامال ہو جائیں. شدید ترین محبت ان کی. تو لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت میں سے محبت خوشنما کر دی گئی. من النساء, بیویوں میں سے. والبنین, اور بیٹے. والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضہ, اور ڈھیر جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے. والخیل المسومہ, اور نشان زدہ گھوڑے, اس معاشرے میں بہت بڑی دولت تھی. والانعام والحرث, اور مویشی اور کھیتی. کیا حقیقت ہے ان کی؟ ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے, ختم ہو جائے گا. واللہ عندہ حسن المآب, اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانا عمدہ ٹھکانا ہے. اب تم فیصلہ کر لو دنیا بنانا چاہتے ہو کہ آخرت. بنا لو گے تو ہمیشہ کی زندگی بگاڑ لو گے. وہ سوارنا ہے تو یہ محبتیں جائز ہیں, ان کو جائز حدود میں رکھو. اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت کے تابع رکھو ان محبتوں کو. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں گنوا دیا گیا. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. طویل آیت. 8 محبت ایک طرف. اے نبی سے کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہاری بیویاں, تمہارے رشتے دار, تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے, تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے, تمہارے وہ مکانات جو تمہیں بڑے محبوب ہیں, یہ 8 محبتیں رشتے داروں کی اور دنیا کے مال و اسباب کی. اگر زیادہ محبوب ہے تمہاری نگاہوں میں اللہ کی محبت سے, اللہ کے رسول کی محبت سے, اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت سے, جاؤ اور انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا, عذاب یا موت کا فیصلہ, اور اللہ ایسے فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ محبتیں فی نفسی ہی جائز ہیں, لیکن اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی محبت کے تابع رکھنا ہوگا. اس طرح چلیں گے تو نیک بیوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نعمت قرار دیا ہے ایمان کے بعد, اور اولاد اگر نیک ہو تو صدقہ جاریہ بن جائے گی. دنیا میں ماں باپ زندہ ہیں, اولاد نیک ہے, تب بھی ثواب, مر گئے تب بھی ثواب ملے گا. اس انٹینشن اور طرز فکر کے ساتھ ان چیزوں کو استعمال کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں. واللہ عندہ حسن المآب, اور اللہ کے پاس عمدہ ٹھکانہ ہے. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, اؤنبئکم بخیر من ذالکم, کیا میں تمہیں اس سے بہتر بات بتاؤں؟ کس سے بہتر؟ یہ دنیا کے چند ٹکوں کو چھوڑو. للذین تقوا عند ربهم جنات, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی, اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے, باغات ہیں, جنات ہیں. تجری من تحت الانہار, جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا, وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرہ, اور پاکیزہ جوڑے ہیں. ورضوان من اللہ, اور اللہ کی خوشنودی ہے. واللہ بصیر بالعباد, اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. اللہ ہمیں یہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عارضی فانی دنیا کو محبوب بنانے کے بجائے اصل آخرت کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ کون ہے یہ محبوب بندے اللہ کے؟ الذین یقولون، جو یہ دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، بخش دے ہمیں ہمارے گناہ، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا۔ اب اگلی آیت میں محبوب بندوں کی صفات، الصابرین، خوب صبر کرنے والے، صبر کی حد تک، البقرہ آیت نمبر 155، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، خوف، بھوک، جان مال کا نقصان اور پیداوار اور ثمرات کے نقصان سے، اس حد تک صبر۔ والصادقین، اور سچے لوگ، آیت البر، البقرہ آیت 177، نیکی کے جامع تصور، اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں۔ والقانتین، تابعداری کرنے والے، حکم بجا لانے والے۔ والمنفقین، خرچ کرنے والے، انفاق کرنے والے، سورہ البقرہ رکوع نمبر 36-37 تفصیل آ چکی انفاق کے حوالے سے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور سحر کے اوقات میں بخشش مانگنے والے۔ صبر، صداقت، قنوت، جھک جانا، انفاق، اور سحر کے اوقات میں استغفار، یہ بڑا محبوب ہے اللہ کو۔ بخاری کی حدیث، اللہ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے رات کے آخری حصے، پکارتا ہے کوئی سوال کرنے والا اس کو عطا فرما دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی پریشان حال کہ اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ اللہ ان اوقات کو ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے سے مانگنے کی توفیق دے۔ یہ صفات اختیار کرو تو پھر جنت ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ والملائکہ، اور فرشتوں نے بھی، واولو العلم، اور اہل علم نے بھی، ہر دور کے اہل علم، صحیح علم رکھنے والے، حق پر کاربند، وہ یہی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اللہ کی شان میں الفاظ آ رہے ہیں، قائما بالقسط، اللہ قسط کا، انصاف کا، جسٹس کا قائم کرنے والا ہے۔ اللہ نے اس پوری کائنات کو توازن سے قائم کیا، سورہ رحمان میں الفاظ ہیں، والسماء رفعها ووضع الميزان، اللہ نے آسمان بلند کیا، میزان، بیلنس رکھ دیا اس۔ اللہ قسط کا قائم کرنے والا ہے۔ آیت 21 میں دیکھیں گے، اللہ کے نیک بندے، یأمرون بالقسط، قسط کا، انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ رسولوں کو کیوں بھیجا گیا؟ سورہ حدید آیت نمبر 25، لیقوم الناس بالقسط، انسانیت عدل پر، انصاف پر قائم ہو جائے۔ تو یہاں اللہ کی شان، قائما بالقسط، اللہ قائم کرنے والا ہے انصاف کا۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ العزیز الحکیم، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اسلام کا ذکر آ گیا، جیسے کہ عرض کیا گیا کہ سورہ آل عمران میں اسلام پر بہت زور ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اسلام مذہب نہیں ہے، دین، دین کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ مذہب انسان کی انفرادی زندگی سے بحث کرتا ہے۔ عیسائیت، یہودیت، ہندو مت مذاہب ہیں جو انفرادی سطح پر چند چیزیں دیتے ہیں، عقائد، عبادات، رسومات۔ رہا اجتماعی نظام، پولیٹیکل سسٹم، سوشل سسٹم، اکنامک سسٹم، کوئی بحث نہیں۔ دین کیا ہوتا ہے؟ جو زندگی کے تمام معاملات کے لیے قوانین طے کرتا ہے اور اس کی بات مانی جاتی ہے۔ یہ دین بادشاہ کا بھی ہو سکتا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 میں الفاظ۔ یہ دین فرعون کا بھی ہو سکتا ہے اگر اس کی بات مانی جا رہی ہے نظام میں، اور یہ دین اللہ کا بھی ہو جائے گا اگر نظام میں حاکم اللہ کو مان کر اس کی بات مانی جائے۔ وغیر الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں اب داخل ہو رہے ہیں۔ تو دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، انفرادی سطح پر بھی تعلیمات دیتا ہے، احکامات دیتا ہے، اور اجتماعی سطح پر بھی تعلیمات دیتا ہے، احکامات دیتا ہے۔ باقی سب مذاہب ہیں۔ ہاں، اسلام کے تعلیمات پر، خاص طور پر اجتماعی معاملات میں عمل نہ کیا جا رہا ہو تو اسلام بھی سکڑ کر مذہب بن کر رہ جاتا ہے۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادائیں سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ کہاں ہے وہ اسلام؟ وہ حاکمیت اللہ کی، وہ قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق، وہ معیشت میں سود و جوئے کی حرمت، وہ معاشرت میں پردے کے احکامات، وہ سیاست میں حاکمیت اعلیٰ کو مان کر زندگی کے تمام قوانین اس کے مطابق طے کیے جائیں، وہ اسلام تو آج کتابوں میں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام، اور وہ اس کا مطالبہ کر دے کہ اس کو قائم کر کے دکھاؤ۔ سورہ الشورہ آیت نمبر 13 میں الفاظ ان اقیم الدین، دین کو قائم کر کے دکھاؤ، اگر دین قائم نہیں تو وہ مذہب بن کر رہ جائے گا، وہ دین نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایک عمدہ کیسٹ ہے محترم انجینئر نوید احمد صاحب کا، اسلام کیا ہے، آڈیو کیسٹ ہے، اس کی سماعت مفید رہے گی۔ اس کے علاوہ نور خدام القرآن سن کراچی نے ایک کتاب شائع کی تھی پانچ اہم دینی موضوعات پر، اس کا عنوان ہی ہے اہم دینی موضوعات، اس میں یہ ٹاپک آپ کو مل جائے گا کہ اسلام صرف مذہب نہیں بلکہ دین ہے، تفصیل اس آڈیو کیسٹ اور کتاب میں مل جائے گی انشاءاللہ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوت الکتاب، اور جنہیں کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب، انہوں نے اختلاف نہیں کیا، الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، مگر اس کے بعد کہ جبکہ ان کے پاس آ گیا علم آپس کی ضد کی وجہ سے، انہوں نے اختلاف کیا، ضد کی وجہ سے، ضدم ضدہ کی وجہ سے اختلاف کیا علم آ جانے کے بعد، کس نے؟ اہل کتاب نے۔ یہ دیکھیے کئی مرتبہ یہ بات آ رہی کہ عرش ڈومینیٹ، دوسرا میری بات مانے، میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ شے انسان کو لے ڈوبتی ہے، حق آ گیا سامنے لیکن اس کے باوجود اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی کیا ہے، قرآن موجود ہے نا ہمارے پاس، سنت رسول موجود ہے، سیرت النبی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کیا ہے، لوگ اپنی مذہبی دکان کو چمکانے کے لیے تلاش کر کر کے اختلافی مسائل کو نمایاں کرتے ہیں تاکہ امتیاز پیدا ہو جائے، اور اس کی بنیاد پر فرقہ بندی وجود میں آتی۔ ساری بحث کہاں ہے ہماری، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، اسی پر ہے نا، رفع دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، صلاۃ السلام کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر، 8 کے 20 رکعت تراویح کی، باقی باہر کیا ہو رہا ہے، وہی سودی نظام، وہی بے پردگی، وہی اللہ کی نافرمانیاں، کوئی تکلیف ہوتی ہے اس پر؟ باطل کے اقتدار میں تقوا کی آرزو کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم، چند چند باتوں کو لیا، کچھ کچھ جز لیا، اس کو کل سمجھا، دکانیں چمکائیں اور اختلافات کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اور قرآن کا ترجمہ ابھی ہم دیکھیں گے، اسی آل عمران آیت نمبر 64 میں، اہل کتاب سے بھی اگر ایک یا دو باتوں میں اتفاق ہے تو بات کرو، ان سے شروع کرو، اس سے مشترکہ نکات سے، حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، کہتے نا، تب یہ قرآن نے کہا نہیں، تمہارے یہاں تعلیم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آؤ اسی سے بات شروع کرو، آل عمران 64 میں تفصیل۔ اور ہم بات کرتے ہیں کب سے شروع ہوتی ہے بات، تمہاری نماز ایسی ہے، ہماری نماز ایسی ہے، لکم دینکم ولی دین، یہ کہتے ہیں اب تو ہم عمل کے اعتبار سے، اور وہ پورا اسلام، ادخلوا فی السلم کافتا، سورہ البقرہ آیت نمبر 208، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو یاد ہی نہیں، وہ جزوی عبادت جو قبول نہیں ہوگی، البقرہ آیت 85 وہ یاد ہی نہیں، بس اپنی چند باتوں پر خوش ہیں اور چن چن کے پروموٹ کرتے ہیں، جس سے اختلافات جنم لیتے ہیں اور لوگ دین سے متنفر ہوتے ہیں۔ مسجدیں جمع کرنے کے لیے تھی، صفیں بناؤ، شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہو، لیکن آج مسجدیں تفریق کا ذریعہ ہے، یہ تو فلاں کی ہے، فلاں کی نماز پڑھ لی، اٹھا کے دیکھو مسجد کو 3 دفعہ دھو، یہ اس انتہا پہ امت پہنچی ہوئی آج، یہ اختلاف آج دیکھیے، بعد اس کے علم ہمارے پاس موجود ہے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، بجائے اس کے قرآن کے تابع ہو، قرآن کو اپنی من مانی توجیحات اور آرا کے تابع کرنا چاہتے ہیں، تبھی اختلافات جنم لے رہے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اپنے دین کا صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے، ہمیں جڑنے کی توفیق دے، اپنی کتاب کے ذریعے سے، اپنے رسول کی سیرت کے ذریعے سے، اپنے دین کے ناطے سے اللہ ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی آیات، اللہ کے احکام کا انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ آپ سے جھگڑے، فَقُلْ، تو آپ فرما دیجئے، أَسْلَمْتُ، پھر اسلام آ گیا، أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، میں نے اپنا رخ جھکا دیا ہے، میں نے اپنا چہرہ جھکا دیا ہے، اور ومن اللہ کے لیے، ومن تبعن، اور انہوں نے بھی جنہوں نے میری پیروی کی، تو میں بھی اور میرے صحابہ بھی مسلم ہیں، ہم نے اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ کے لیے۔ وقل للذین اوتوا الکتاب، اور فرما دیجیے ان سے جنہیں کتاب دی گئی، بل امیین، اور امیین یعنی مشرکین سے، اَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ اسلام لے آئیں، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تو ہدایت پا جائیں گے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کریں گے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمے پیغام کا پہنچا دینا ہے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو. اس کے بعد تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں ابتدان اہل ایمان کا ذکر کیا گیا، لیکن وہ اہل ایمان کے جن کو اللہ کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے شہید بھی کیا گیا، اور جنہوں نے یہ ظلم کیا ان کے انجام بدس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. پھر اہل کتاب کی خوش فہمیوں کا ذکر ہے، اور ایک بڑی عمدہ دعا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے موقع پر پڑھتے تھے، اس کا ذکر آئے گا. اور پھر اہل ایمان کے لیے یہ اصول آئے گا کہ ایمان والوں کی ہمدردیاں اور دلی دوستیاں فقط ایمان والوں کے ساتھ ہو سکتی ہیں، کفار کے ساتھ نہیں. یہ تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے آل عمران کا. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں نا حق، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور انہیں قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، فبشرهم بعذاب الیم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. یہ بڑا طنزیہ انداز ہے قرآن کا، ایسے بدبختوں کے لیے اگر کوئی خوشخبری ہے بھی تو کہے گی دردناک عذاب. دیکھیے آیت نمبر 18 میں پڑھا تھا ہم نے، قائما بالقسط، اللہ قسط کا قائم کرنے والا، اللہ کے نیک بندوں کی صفت یأمرون بالقسط، قسط کے قائم کرنے والے. آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ سورہ النساء آیت نمبر 135 اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 8، ہمیں حکم ہے کھڑے ہو جاؤ ایمان والوں اور انصاف کے نظام کو قائم کر کے دکھاؤ، تفصیل آئے گی انشاءاللہ. یہاں نوٹ فرمائیے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ بھری پڑی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ ایک دن میں 43 انبیاء کو ان بدبختوں نے شہید کیا ہے. اس امت کا معاملہ کیا رہا؟ نبوت ختم ہو گئی، اللہ کے نیک بندوں کو نہیں چھوڑا مسلمانوں، تابعین کو سینکڑوں کی تعداد میں شہید کیا گیا. عرض کر چکا ہوں ائمہ اربعہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، سب نے سزائیں قیدیں برداشت کی، ظلم و ستم برداشت کیا ہے، اور اس کے بعد بھی امت کے اندر وہ لوگ جو قسط کا نظام، اس کی دعوت لے کر اٹھے، انہیں شہید کیا گیا. آج بھی دین کا نام دینے والوں کو ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے، پابند سلاسل بھی کیا جاتا ہے، جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، شہید بھی کیا جاتا ہے، خواہ وہ سعودیہ میں ہو، خواہ وہ پاکستان میں ہو، یا افغانستان میں، دیگر مسلم کنٹریز کے اندر. تصویر ہماری آتی ہے قرآن میں. تو ایسے لوگ پہلے جو تھے انبیاء کو شہید کرنے والے، یا اب ہو جو اللہ کے نیک بندوں کو شہید کرتے ہو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے، کہ دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، ثم یتولی فریق منہم، پھر ان کا ایک فریق پھر جاتا ہے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہی ہیں. اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے، کہ تمہاری کتاب میں بشارات ہے نا آخری رسول کی، آؤ اسی کو مانو، تو پھر جاتے اس. کچھ تصویر آج ہماری بھی ہے، بھائی سود کی حرمت قرآن میں ہے، مانو. نہیں صاحب، اب تو زمانہ ایسا گیا ہے، پڑھنا کسی مولوی کی ایجاد نہیں، اللہ کے احکامات ہیں سورہ نور سورہ عذاب میں، مانو. نہیں صاحب، یہ تو نہیں ہو سکتا. بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، اعراض کرتے ہیں اللہ کی کتاب سے، لیکن بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بچت تو نہیں ہو سکتی اس کی، اللہ نہیں چھوڑے گا آخرت میں. ذالک بانہم قالوا، اس لیے کہ انہوں نے کہا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی جہنم کی مگر گنتی کے چند دن. چلو ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی ہم میں سے کچھ لوگوں نے، تھوڑے دن برداشت کر لیں گے، یہ بھی جرت کے جملے، برداشت کر لیں گے جہنم کی آگ، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی، دنیا کی ماجس کی تیلی اکرمے کو برداشت نہیں کی جا سکتی، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ. فما اصبروا علی النار، پڑھائے ہم کتنا حوصلہ ہے ان کا آگ کو برداشت کرنے کا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ یہ کہتے تھے. وغرّوا فی دینہم ما کانوا یفترون, اور انہوں نے ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا اس شے نے جو وہ گھڑتے تھے, خوش فہمیاں ان کی. سورہ مائدہ آیت نمبر 18 میں, نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم اللہ کے بیٹے اللہ کے چہیتے ہیں, ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں. یہ خوش فہمیاں تھی, اس شے نے ان کو ڈبا دیا. فکیف اذا جمعناہم الیوم لا ریب فیہ, کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس میں یعنی جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ووفیت کل نفس ما کسبت, اور ہر شخص پورا پورا پائے گا جو اس نے کمایا. وہم لا یظلمون, اور ان کی حق تلفی نہ کی جائے گی, ان کے ساتھ بے انصافی نہ کی جائے گی. اگلی دو آیات میں اللہ تعالی کی شان بڑی عمدگی کے ساتھ بیان ہو رہی ہے, دعائیہ انداز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تہجد کے موقع پر پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے. قل اللہم مالک الملک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہیے, اے اللہ بادشاہت کے مالک, تؤتی الملک من تشاء, تو جس کو چاہے اختیار عطا فرما دے. وتنزع الملک ممن تشاء, اور جسے چاہے چھین لے. وتعز من تشاء, جسے تو چاہے عزت دے. وتذل من تشاء, اور جسے چاہے ذلیل فرما دے. بیدک الخیر, کل خیر تیرے ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر, بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ پورا عقیدہ ہے ہمارا, اس بات کا یقین کہ کل اختیار کس کو حاصل؟ اللہ کو. عزت و ذلت کا اختیار کس کو حاصل؟ دیے جانے کا اللہ کو. کل خیر کس کے حاصل ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. یہ یقین ہو تو ایک باوقار کردار اور شخصیت سامنے آتی ہے, ورنہ انسان خوش آمدے کرتا ہے, چاپلوسی کرتا ہے, دنیا کے چند تکوں کی خاطر اپنے جیسے انسان کے سامنے جھک جاتا ہے. لیکن یہ یقین ہو کوئی مجھے کچھ نہیں دے سکتا سوائے اللہ کی, کوئی مجھے عزت نہیں دے سکتا سوائے اللہ کی, کوئی مجھے ذلیل نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی, مجھے کچھ مل نہیں سکتا سوائے اللہ کی اجازت کے, کیونکہ وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے, تو ایک با وقار کردار سامنے آئے گا. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. تولج اللیل فی النہار, تو رات کو دن میں داخل فرماتا ہے. وتولج النہار فی اللیل, اور داخل فرماتا ہے دن کو رات میں. وتخرج الحی من المیت, اور تو بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے. وتخرج المیت من الحی, اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے. بہت سادہ سی مثال کیا ہے, انڈا بے جان, اس میں سے چوزا نکل آئے وہ جاندار, مرغی جاندار, اس میں سے انڈا نکل آئے بظاہر وہ بے جان. بہت چھوٹی سی مثال, اس میں تھوڑی بڑی مثال کیا ہوگی, اللہ کسی غیر پڑھے لکھے انسان کے گھر میں کسی علم والے کو پیدا فرما دے. ابراہیم علیہ السلام والد ان کا, ان کے والد, ادب سے کہنا پڑے گا, لیکن باپ مشرک تھا نا, لیکن پیدا ہونے والی ذات ابراہیم علیہ السلام کی, موحد. 6 مرتبہ قرآن نے ان کو سرٹیفیکیشن دی, وما کان من المشرکین, مشرکین میں سے نہیں تھے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اس سے اوپری مثال کیا ہے, اللہ تعالی مردہ دلوں کو زندہ فرماتے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو دل کو, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے, تو اللہ اس مردہ دل کو بھی زندہ فرما دیتا ہے. اس سے بڑھ کے مثال, اللہ پوری سوئی ہوئی قوم کو زندہ کر دیتا ہے. اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان عربوں کو زندہ کر دیا کہ جن کے تقریباً تمام برائیاں موجود تھیں. یہ اعلیٰ ترین مثال. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, تو بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے. تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم بدلنے کی کوشش کریں گے, اپنے آپ کو ہدایت کی طرف آنا چاہیں گے, تو اللہ انشاءاللہ ہماری مدد فرمائے گا. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ, اور تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. اس کے بعد اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کی دوستیاں, دلی ہمدردی والی دوستی فقط ایمان والوں سے ہونی چاہیے. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين, اہل ایمان مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے. ومن يفعل ذلك, اور جو ایسا کرے گا, فليس من الله في شيء, تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. اس سے سلوک کرنے کا الگ بات ہے, اچھے اخلاق سے پیش آنا اچھی بات ہے, دلی ہمدردی والی دوستی مومن کی فقط مومن سے ہو سکتی ہے. کیوں؟ ایک دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے باغیوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی. ہم تو وہ تھے جس نے پوری ایک مسلم قوم کا سودا کیا، طالبان اور افغانستان کے مسلمانوں کا، اپنی حدود ہم نے دی ان کو، اور اس وقت ہمارے ایک وزیر کہتا تھا کہ ذرا دیر لگی کروز میزائل کو افغانستان پہنچنے میں، بدبخت تھا وہ، جا کس کی حدود میں سے رہے تھے، ہماری حدود میں سے، یہ ہم نے سودے کیے، دوسیاں اس سے اللہ کے باغیوں، اللہ کے دشمنوں سے، اور اللہ کے ماننے والوں کو پکڑ پکڑ کے حوالے کر رہے ہیں ان کے، ان کی فرمائشی پروگرامز کے تحت، اپنی مساجد امام بارگاہوں میں جو دہشت گردی کر رہے ہیں ان کو پکڑنے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ ظالم یہود و نصارہ جن کے متعلق قرآن نے کہا کہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، ان کی فرمائشوں پر پکڑ پکڑ کے اپنے مسلمان بھائیوں کو حوالے کر رہے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو یہ کرے ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہے قرآن، اور کہاں کھڑے ہیں ہم؟ اللہ ہمیں اپنے عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. الا ان تتقوا منہم تقوا، الا یہ کہ تم ان سے کوئی بچاؤ کرنا چاہو. یہ بچاؤ کی صورت کیا ہے؟ کہیں کلمہ کفر پہ مجبور کیا جا رہا ہے کسی کو، کسی کافر کی طرف سے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے، یا کہیں میدانی جنگ ہے، مسلمان کوئی بچھڑ گیا اپنے ساتھیوں سے اور کوئی ایسی چال چلنا چاہتے کہ واپس اپنے ساتھیوں سے جا کر مل جائے، تو یہ ایسی روش اختیار کی جا سکتی ہے، ورنہ دلی ہمدردی والی دوستی یا مسلمانوں کا سودا کرنا کفار کے ہاتھوں، ایسے لوگوں کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. فَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، ان بندوں کے مقابلے میں اللہ کا ڈر اختیار کر. یہ بندے بیچتے کیا ہیں؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ ایک چھینک آئے اور نظام تنفس رک جائے، بریدنگ سسٹم تو ختم، ایسی جائیں گے. اللہ کے ہاتھ میں کل اختیار ہے، اور اکاؤنٹبلٹی کس کے سامنے؟ ان کے سامنے، اللہ کے سامنے. اللہ سے ڈرو. یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں اگر تم چھپاؤ، او تبدوہ، یا ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے. البقرہ کی آیت نمبر 24 میں ہم نے پڑھا، یحاسبکم، اللہ محاسبہ کر لے گا. ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر شخص موجود پائے گا جو کچھ اس نے کوئی نیکی کی ہوگی، وما عملت من سوء، اور جو کچھ اس نے برائی کی ہوگی، سب موجود ہوگا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ذرہ برابر بھلائی ہوگی تو انسان موجود پائے گا، ذرہ برابر برائی بھی ہوگی تو انسان اس سے موجود پائے گا. تودو، چاہے گا انسان، لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، کہ کاش اس کے اور اس، یعنی برائی کے درمیان، دور کا فاصلہ ہو جائے. لیکن یہ ایک بہت بڑا اف ہے، اس پر عمل نہیں ہو سکتا. ویحذرکم اللہ نفسہ، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. اللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں سے شفقت فرمانے والا ہے. رحمت کی امید بھی رکھو، لیکن عذاب کا خوف بھی رکھو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.